بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سورة نمل کی آیت نمبر 60 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں، جو ہمارے مصاحف میں نیا پارہ امن خلق سے جو شروع ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون. پہلے ان آیات کے بارے میں ہم خلاصہ سمجھ لیں کہ یہاں کیا بات چل رہی ہے. گزشتہ آیات میں اخیری جو ہم نے پڑھا تھا تفسیر میں، اللہ خیر اما یشرکون، یہ لوگ اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے ہیں بتوں کو، الگ الگ نام رکھے تھے بتوں کے، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، الگ الگ نام تھے. کسی کو کہتے تھے کہ یہ بارش کا، یہ روزی کا، اور یہ فلاں کا، اور یہ فلاں کا، الگ الگ رب تھے. اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں، ان سے یہ سوال فرما رہے ہیں. گویا توحید کا مضمون آگے بیان کیا جا رہا ہے، توحید کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے. جو لوگ کسی خدا کو نہیں مانتے، ابھی ان سے بات نہیں ہو رہی، لیکن ان کے لیے بھی دلائل ہیں انہی آیات میں، ان کے لیے بھی دلائل ہیں. لیکن جو اللہ کو بھی مانتے ہیں اور غیر اللہ کو بھی مانتے ہیں، ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں. سوالات کے انداز میں توحید کو سمجھایا جا رہا ہے. پہلا سوال، امن خلق السماوات والارض، ان کے معبود جو باطل ہیں وہ بہتر ہیں، یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا؟ اس کا اقرار سب کرتے تھے کہ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. مشرکین جتنے بھی تھے، مشرکین مکہ عموماً، بلکہ کہہ سکتے ہیں شاید سب یا اکثر کہہ سکتے ہیں کہ اس کے قائل تھے کہ آسمان و زمین اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی نے کیا ہے. مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، لیکن بس توحید کے قائل نہیں ہوتے تھے. ورنہ ایک کی ماننی پڑے گی، ایک کی مانیں گے تو ہماری خواہشات کے ہم نہیں مان سکیں گے. اصل بات یہ ہے، امن خلق السماوات والارض، یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا. وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. آسمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لفظ سماء جو ہے عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد ہر اوپر والی چیز. بادلوں کو بھی آسمان کہہ دیتے ہیں، اوپر کی فضا کو آسمان کہہ دیتے ہیں، کبھی گھر کی چھت کو سما کہہ دیتے ہیں. تو اس لیے ہم نے ترجمہ آسمان کر لیا، جیسے سما کے لفظ آسمان ترجمہ، سما کے لفظ کے ترجمہ آسمان ہوتا ہے. لیکن کوئی اس سے نہ سمجھے کہ بارش بادلوں سے نہیں آتی، اس کے اوپر آسمانوں سے آتی، نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. وانزل لکم من السماء ماء، تمہارے لیے آسمان سے بارش اتاری، پانی برسایا. یہ پورا کا پورا صرف اللہ کا کام ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، بارش اتارنا بھی اسی کا کام ہے، کوئی بت کیا کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو، ہم نے تمہارے لیے بارش اتاری، فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، پھر پانی جب زمین پہ آیا، زمین میں داخل ہوا، مٹی کے ساتھ ملا، وہاں بیج تھے. فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ، اس پانی سے ہم نے بارونق باغات پیدا کر دیا اور اگا دیے. ہم نے اگائے اس پانی کے ذریعے سے، حدائق، حدیقۃ کی جمع ہے، باغات جو بارونق ہے، کتنے خوبصورت معلوم ہوتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ مزید تاکید کے لیے فرماتے ہیں ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، چونکہ توحید کا مضمون چلنا بالکل واضح ہے، ترجمے سے بات سمجھ میں آ جائے گی. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اے انسانوں تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. ما کان لکم، تمہیں کوئی اختیار نہیں، ان تنبتوا شجرہا، کہ اس کے درخت کو اگاؤ. تمہیں کوئی اختیار نہیں تھا کہ ان باغات کے درختوں کو تم اگاؤ. انسان کیا کر سکتا ہے؟ بیج ڈال سکتا ہے مٹی میں، پانی دے سکتا ہے. اب اس بیج کو پھاڑنا، اس میں سے پیداوار کا نکلنا، اور اس بیج سے ہزاروں بیج کا پیدا ہونا، پورا درخت، اس کا تنہ، اس کی شاخیں، پتے، اس میں پھل، ایک ایک پھل میں بیج. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اتنی یہ صنعت اللہ تعالیٰ کی، یہ خلقت اللہ تعالیٰ کی، کوئی ہے جو ایسا کام کر سکتا ہو؟ جب نہیں ہے تو پھر اور کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، اب سوال ہے، اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے جو اس طرح کے کام کر سکتا ہو؟ ظاہر ہے کہ سب کا جواب یہی تھا کہ نہیں، اور کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، بعض وہ تھے جو کہتے تھے کہ بارش اتارنے کا اختیار کسی کو ہے، لیکن اللہ نے دیا ہوا اختیار. بارش اتارنے کا اختیار کسی فلانے کو یا کسی ستارے کو یا اس کو ہے یا اس کو ہے، لیکن وہ بھی یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بھی غلط ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا ایلہم مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، ان باتوں کو سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ مانتے تو نہیں ہیں، بلکہ وہ ایسی قوم ہیں جو یعدلون، عدالہ کے معنی ہوتے ہیں برابر کرنا، کہیں اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں انصاف کرنا، برابری. اللہ کے برابر کسی کو قرار دیں گے تو شرک ہو جائے گا، تو یہاں پر اس معنی میں ہے. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں. توحید کو ثابت کیا جا رہا ہے. دوسری آیت، اب من جعل الارض قرارا، یا وہ اللہ، تمہارے معبود بہتر ہیں، یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا، زمین ایسی بنائی جس میں انسان ٹھہر سکے. حالانکہ ہم دیکھیں زمین کو گول ہے، سائڈ کے لوگ سائڈ سے گر جاتے، نیچے کے لوگ بالکل نیچے گر جاتے اور الٹے کھڑے ہوتے زمین پہ، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. گول زمین ہے تو گولائی محسوس ہوتی، کسی کو محسوس نہیں ہوتی. اوپر نارتھ والے بھی اوپر ایسا لگتا ہے کہ ہم سیدھے کھڑے ہیں، ساؤتھ میں جو لوگ ہیں ان کو بھی لگتا ہے ہم سیدھے کھڑے ہیں. پہاڑ بھی ہیں زمین میں، ہموار زمین بھی ہے تاکہ انسان وہاں رہ سکے، ٹھہر سکے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے گیند ہوا کے اندر ہو، کوئی بال ہو ہوا کے اندر حرکت کرتا رہے تو انسان ٹھہر ہی نہیں سکے گا، چکر آتے رہیں گے، نہیں، بالکل ایسی زمین اس طرح ہے کہ باوجود یہ کہ اطراف سے کسی چیز نے اس کو پکڑا نہیں ہے، کسی چیز نے اس کو روکا نہیں ہے، اس کے باوجود حرکت نہیں کرتی، ٹھہری ہوئی ہے اور انسان اس میں ٹھہر سکتا ہے. کشتی تھوڑی سی حرکت کرتی ہے انسان کو چکر آنے لگتے ہیں، حالانکہ پانی پر ہے وہ. پلین کبھی حرکت کرنے لگے تو انسان چکرا جاتا ہے. تو زمین اوپر نیچے کچھ بھی نہیں، اگر وہ حرکت کرتی تو انسان ٹھہر ہی نہ سکتا. جعل الارض قرارا، صرف اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اس زمین کو ٹھہرنے کے قابل بنایا. وجعل خلالها انہارا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان میں نہریں بھی جاری کر دیں. بعض نہریں تو اوپر اوپر ہیں، جن کو ہم نہر کہتے ہیں، پانی بہتا ہے، یہ جتنی ریور وغیرہ ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ پانی زمین کے اندر بہتا ہوا پانی ہے، کہیں انسان کنواں کھودتا ہے وہاں سے پانی نکل آتا ہے. وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پہاڑ بھی بنائے. وجعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ تعالیٰ نے دو سمندروں کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک رنگ کا پانی دوسرے رنگ کا پانی دوسرے دونوں آپس میں مخلوط نہیں ہوتے، کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف ٹھنڈا پانی ایک طرف گرم پانی مخلوط نہیں ہوتا، ایک طرف نمکین کھارا پانی ایک طرف میٹھا پانی دونوں مخلوط نہیں ہوتے. مختلف جگہوں پر اس کے مختلف مناظر ہیں. وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، دو سمندر حالانکہ پانی ہی ہیں لیکن ایک پانی دوسرے پانی کے ساتھ مخلوط نہیں ہوتا. رکاوٹ کہاں سے آئی؟ اَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ، یہ صرف اللہ نے رکاوٹ ڈالی ہے. کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس طرح نظر نہ آنے والی رکاوٹ ڈال کر دونوں پانیوں کو الگ رکھے. اَيْلَهُمْ مَعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی یہ کہو گے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اتنی صاف باتیں سننے کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے تو ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہ بالکل جاہل قسم کا شخص ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ وہ ہیں جو ان باتوں کو جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار فرمایا کہ دیکھو ان باتوں کو سننے کے بعد پڑھنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ نہیں نہیں یہ فلانا کام تو فلانے نے کیا ہے، اللہ کے بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرتا ہے تو یہ اس کے جہالت کی علامت ہے. لا يعلمون کے معنی جاہل، اور یہ وہ چیز ہے جو اہل مکہ کو بری لگتی تھی کہ ہمیں جاہل کہا جا رہا ہے، ان پڑھ لوگ ہیں. کیا ہم ان پڑھ ہیں؟ ہم اتنے اشعار جانتے ہیں، ہم فصاحت و بلاغت میں ماہر ہیں، ہمیں جاہل اور ان پڑھ کہا جاتا ہے. لیکن قرآن بار بار ان کو کہتا ہے لا يعلمون، تمہاری جہالت ہی تو ہے. تیسری بات، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یا وہ اللہ بہتر ہے، تمہارے مشرکین تمہارے بت بہتر ہیں، تمہارے باطل معبود جن کو تم معبود معبود قرار دیتے ہو وہ بہتر ہیں، یا وہ اللہ بہتر ہے جو یجیب المضطر اذا دعاه، جو مضطر کی پکار قبول کرتا ہے، دعا قبول کرتا ہے. یجیب جواب دینا، دعا قبول کرنا، دعا قبول کرتا ہے مضطر شخص کی جب وہ اسے پکارتا ہے. مضطر کون ہے؟ مضطر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو ظاہری اسباب سے مایوس ہو کر خالصتاً اللہ کی طرف دل لگا کر اس سے مانگے. انسان کے پاس جب تک اسباب موجود ہوتے ہیں تو سوچتا ہے نہیں نہیں میں یہ کر لوں گا، وہ فلانا آ رہا ہے کوئی بات نہیں میں اپنی حفاظت اس چیز سے کر لوں گا، پانی میں اچھا نہیں کوئی بات نہیں ہمارے پاس وہ کشتی ہے نا ہم کشتی میں بیٹھ جائیں گے، کشتی میں سے اگر کسی وجہ سے نکلنا پڑا ہمارے پاس لائف جاکٹ ہے وہ استعمال کر لیں گے. اسباب پر جب تک نظر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد نہیں آتا، اور دعا بھی کرے گا تو پورے اخلاص کے ساتھ دعا نہیں کرے گا. کمال یہ ہے، اصل کے لحاظ سے کمال یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کر کے پورا اعتماد اللہ پر رکھے، یہ کمال ہے. لیکن ہوتا نہیں، انسان ایسی جگہ میں پھنسا ہوا ہے جہاں پر ظاہری اسباب کے لحاظ سے کوئی بچانے کا سبب نہیں ہے، سمندر کے درمیان میں ہے، کشتی ہے نہیں، لائف جاکٹ نہیں ہے، پانی کے اندر گیا تیرنے آتا نہیں، ظاہر اس وقت کیا سوچے گا، ظاہری اسباب تمام کے تمام ختم ہو چکے ہیں. اب یہ شخص مضطر ہے، اللہ کو پکارے گا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو مجھے اس مصیبت سے بچا سکے، اس تکلیف سے نجات دے سکے، یہ مضطر ہے. اور ایسے وقت اللہ کی نصرت آتی ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے. لیکن اگر انسان کی یہی کیفیت اسباب کے ہوتے ہوئے بھی پیدا ہو جائے، یہی تو بات ہے کہ اللہ والوں کی دعا میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے، یہی تو بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دعا میں قبولیت زیادہ ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اسباب پر ان کی نظر نہیں ہوتی. ہمارے یہاں کوئی بیمار ہو گیا، اچھا ٹھیک ہے یہ دوائی، تو بس دوائی پر ہی نظر ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہوا تو دوائی لینے پر اتنا اعتماد ہے کہ جو دعا ہے اس کو ہی بھول جاتا ہے. کم از کم ایک مرتبہ دعا پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، اس پر بھی اعتماد کرے، اس پر بھی اعتماد کرے، دونوں کام کر لے، لیکن نہیں بس ہم دوائی پر ہی اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی لیے ہمارے بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب علاج بھی کرانا ہو تو سب سے بڑا ڈاکٹر جو سمجھاتا جاتا ہے اس کے پاس نہ جایا کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک کو یہی مشورہ دیا جائے گا, اس میں ایک بات سمجھانے کے لحاظ سے بعض مشائخ یہ فرماتے ہیں, اس لیے کہ جب بہت بڑا ڈاکٹر اور بہت ماہر ہے تو بس یہ ہوگا ہاں یہ اس سے تو ٹھیک ہو جاؤں گا میں, ہماری کمزوری کی وجہ سے. ورنہ ظاہر ہے انسان کوشش کرے ماہر ڈاکٹر کے پاس ہی جائے, لیکن اصل یہ ہے کہ انسان کا اعتماد ٹھیک ہے ظاہری اسباب کے لحاظ سے اسباب اختیار کر کے بھی, اصل نظر اللہ پر ہو. اب میں یجیب المستر اذا دعاہ, تو بہرحال مستر کے مفہوم میں بتا رہا تھا کہ مستر وہ شخص ہے جس کے ظاہری اسباب دنیاوی لحاظ سے ظاہری اسباب بالکل منقطع ہو چکے ہوں اور ظاہری اسباب پر اس کی بالکل نظر نہ ہو اور خالصتاً اللہ پر نظر ہو. ایک حدیث ہے جس کی تشریح کرتے ہوئے یہی بات فرمائی ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, اگرچہ اس کی تشریح دوسری بھی ہے, میں یہاں اس موقع پر یہاں کے لحاظ سے امام قرطبی والی بات نقل کر دیتا ہوں کہ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص وہ ہیں جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. ایک مظلوم کی دعا, ظاہر ہے مظلوم کیا کرے گا, بد دعا کرے گا, تو مظلوم جب اس کے پاس بدلہ لینے کی کوئی صورت نہ ہو اور وہ پریشانی میں ہے, جس وقت وہ مظلوم ہوتا ہے اس وہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو ظاہر ظاہری اسباب سے منقطع ہو کر صرف اللہ پر اعتماد کر کے پکارتا ہے, اگر وہ پورے دھیان اور اخلاص کے ساتھ پکارتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے, اور چونکہ ظاہراً اس کے اسباب منقطع ہو چکے ہیں تو مستر ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں اسی وجہ سے کہا گیا کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ایک ہے مظلوم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تاکید فرمایا کرتے تھے, دیکھو جب خاص طور پہ کسی لشکر کو روانہ کرتے, کسی جگہ کسی کو ذمہ دار بنا کر, گورنر بنا کر بھیجتے, قاضی بنا کر بھیجتے, فرماتے دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا, مظلوم کی بد دعا سے بچنا. سفر کی دعاؤں میں بھی خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ دعا منقول ہے کہ یا اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں, اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی, جو دعا ہے اس میں خاص طور پہ اس کا بھی ذکر ہے, وہ دعوات المظلوم, کہ اللہ مظلوم کی بد دعا کہیں نہ لگ جائے مجھے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لیس بینھا وبین اللہ حجاب, اللہ مظلوم کی بد دعا, مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ قبول ہونے میں کبھی دیر لگتی ہے, جو بھی حکمتیں اور مصلحتیں ہوتی ہیں, لیکن قبول ضرور ہوتی ہے. ہمارے بڑے بھی جو بہت زیادہ پڑھے لکھے تو نہیں ہوتے تھے, لیکن بعض باتیں ان کی بس ویسی ہوتی تھیں جو تجربات کی بنیاد پر کہہ لیں یا ان سے بڑوں سے نقل کی بنیاد پر کہہ لیں, وہ بعض باتیں ان کی ایسی ہوتی تھیں جو مختصر اور کام کی باتیں, کہتے دیکھو کبھی مظلوم کی بد دعا نہ لو, کبھی کسی کی بد دعا نہ لو, دعائیں جو لے سکتے ہو لے لو, کسی کی بد دعا نہ لو. بہرحال تو حدیث میں آتا ہے کہ تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں, ایک مظلوم جب وہ بد دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے, دوسرا مسافر, مسافر حالت سفر میں ہے, جب اپنے شہر میں ہوتا ہے اپنے وطن میں ہوتا ہے تو اور کوئی اس کو پریشان کرے تو اچھا ٹھیک ہے, اس کے پاس لوگ ہیں مدد کرنے والے, اوروں پر بھی نظر ہوتی ہے, اسباب پر نظر ہوتی ہے, سفر میں ہیں کوئی ساتھ نہیں پریشان ہے, اور اس وقت ظاہر ہے پورا دھیان صرف اللہ پر ہوگا تو ایک طرح سے وہ بھی مستر ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور تیسرا فرمایا باپ اولاد کے حق میں, امام قرطبی کے بقول یہاں پر مراد بد دعا ہے, کہ باپ اولاد کے حق میں جب بد دعا کرے, باپ اولاد کے حق میں کب بد دعا کرتا ہے, نہیں کر سکتا, باپ کا اولاد کے حق میں دعا ہی کرتا ہے, اس لیے کہ اولاد کی خیر باپ ہی کے لیے خیر ہے, اولاد کی ترقی باپ کے لیے ترقی ہے, اولاد کی فلاح باپ کی فلاح ہے, اولاد کی نیکی کا فائدہ باپ کو بھی پہنچے گا, تو ظاہر ہے باپ تو ان کے لیے خیر ہی کی دعا کرتا ہے. باپ اگر کسی وقت اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرے گا تو کب کرے گا, جب انتہائی مجبوری اور اضطرار کی حالت آ جائے گی. بہرحال یہ اس کی حدیث کی اور تشریح جو بھی ہیں, یہاں پر تو امام قرطبی کے لحاظ سے میں بتا رہا تھا کہ یہ مستر, کہ جب انسان ظاہری اسباب سے منقطع ہو کر اور مایوس ہو کر صرف اللہ پر اعتماد کر کے اللہ سے پکارتا ہے کہ یا اللہ اب اس موقع پر تیرے سوا کوئی میرا سہارا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نصرت نازل ہوتی ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کون ہے یا وہ اللہ بہتر ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے جب مضطر اسے پکارتا ہے. اور ان اہل مکہ کو تو اس کا تجربہ ہوتا تھا، اہل مکہ کو، مشرکین کو اس کا تجربہ ہوتا رہتا تھا. سمندروں کے سفر ہوتے تھے اس وقت، اور شپس تو ہمارے زمانے کی طرح بحری جہاز تو ہوتے نہیں تھے کہ مشینیں ہوں اس میں، وہ تو ہوا سے چلتی تھیں. اب ہوا سے چلنے والی یہ کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز، کبھی طوفان آ گیا اور ادھر سے ادھر کشتی کو جو ہلا رہا ہے اور موجیں آ رہی ہیں، تو ظاہر ہے آج کل کے جہاز بھی ڈوب سکتے ہیں اور ڈوبتے ہیں، تو اس وقت تو بہت خطرہ ہوتا تھا. تو اس وقت جب وہ ہر طرف سے مایوس ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ اپنے جو بت ساتھ ہوتے تھے پتھروں کے بنائے ہوئے، ان کو بھی وہ سمندر میں پھینک دیتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ ہم صرف تجھے پکارتے ہیں، تو ہمیں نجات دے دے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت دعا قبول فرما لیتے تھے. اور ان مشرکین کو اس کا تجربہ تھا، کئی واقعات ان کے سامنے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تم جن کے واقعات تمہارے مابین، تمہارے رشتہ داروں میں جن کے واقعات پیش آ چکے ہیں تم تو جانتے ہی ہو، وہ کون ہے جس تو تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس وقت تو تم بھی بتوں کو پھینک دیتے ہو پانی کے اندر، ویکشف السوء اور تکلیفیں تمہاری دور کرتا ہے، اور ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین میں، اور تمہیں زمین میں نائب، تمہارے پہلے جانے والوں کا نائب اور جانشین بناتا ہے. پہلے والے چلے گئے، اب تمہارا دور آیا. ایک وقت تھا کہ ہمارے والدین، ہمارے آبا، ہمارے دادا پر دادا، وہ ہماری عمر کے تھے. اس کے بعد دادا کا دور آیا. بس اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ پہلے کسی زمانے میں ہمارے جو اگلے تھے، وہ کسی زمانے میں ان کا بچپنا تھا، پھر ان کا جوانی کا دور آیا، بڑھاپے کا دور آیا، اور اس کے بعد ان کی وفات کا وقت آیا، تو ان کے بعد والے، انہوں نے ان کی وہ جگہ لے لی، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم وہ جگہ لیں گے، اور پھر ہم اس جگہ میں جائیں گے جہاں وہ ہیں، یعنی زمین کے اندر. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، یہ پورا سلسلہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار سے چلتا ہے. قَائِلَهُمْ مَعَ اللَّهِ، کیا پھر بھی تم یہ کہو گے کہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم سمجھتے ہو. تذکرون کے معنی ہوتے ہیں نصیحت قبول کرنا، یا کسی بات کو سمجھنا اچھی طرح، دھیان دینا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یہ زیادہ اچھا ترجمہ ہے. اب میں یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا وہ اللہ بہتر ہے جو تمہیں راستہ بتلاتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں. اندھیرے راستوں میں جاتے تھے اور راستے مل جاتے تھے. کیسے راستے ملتے تھے؟ ستاروں کو دیکھتے تھے. وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کو دیکھتے تھے، فلانا ستارہ ہاں بستی کے، اس کو دیکھ کے سیدھے چلتے رہو، صحیح راستے پر پہنچ جاؤ گے، اور پہنچ جاتے تھے. تو راستہ کون بتلاتا ہے اندھیروں میں، حالانکہ تمہیں کچھ نظر نہیں آتا اس وقت. انسان کو پیچھے نیچے زمین پر کیا رکھا ہوا وہ نظر نہیں آتا، لیکن یہ پتا ہے کہ ہم 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر دور جو جا رہے ہیں، اور اس راستے پر صحیح چل رہے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ ستاروں وغیرہ کے ذریعے سے. اور آج کل ہمارے پاس اب ستاروں کا علم کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ اب دوسرے روڈ پہ سائنیں وغیرہ بن گئی ہیں، تو انسان سائن کے لحاظ سے چلتا رہے. اور ایک زمانہ تھا کہ میپ کاغذ کے ہوتے تھے، اس میں دیکھ دیکھ کے انسان چلتا رہتا تھا. ابھی بھی بعض لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اب تو ظاہر ہے کہ وہ پورا جی پی ایس وغیرہ سسٹم کے اندر سب کچھ آ گیا، تو انسان کو وہ کاغذ استعمال کرنا بھی انسان بھول گیا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ کون ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے اس کی رحمت سے مراد رحمت کی بارش، رحمت کی بارش آنے سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو خوشخبری کا ذریعہ ہوتی ہیں، بشرن خوشخبری کا ذریعہ ہوتی ہیں. گرمی کے علاقوں میں جہاں گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں، اور ہمارے علاقوں میں بھی جہاں جب گرمی زیادہ ہوتی ہے، کئی دنوں تک بارش نہیں ہوتی، گھاس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، تو یہاں والوں کو بھی گھاس کی بڑی قدر، پانی کی بڑی قدر ہوتی ہے اور بارش کی قدر ہوتی ہے، لیکن یہاں والوں کو کم ہوتی ہے، اس لیے کہ پانی اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، ہر طرف لیک ہیں، ریورز ہیں، میٹھا پانی کثرت سے ہر طرف مل جاتا ہے، ہمارے قریب میں یہ فالز ہے، اتنی بڑی مقدار میں پانی اس میں بہتا رہتا ہے اور مستقل پورا سال بہتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے، وہ تو ایک مثال ہے، ورنہ کتنا پانی، اور ہمارے ملکوں میں میٹھے پانی کی قلت ہوتی ہے، وہاں سمندر اور کھارا پانی زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے وہاں پر بارش کا ان کو بہت انتظار رہتا ہے، اگر زیادہ عرصہ بارش نہیں آئی تو کھیت وغیرہ کو پانی دینا مشکل ہے اور پیداوار میں کمی آ جاتی ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ، اور ویسے بھی موسم کی وجہ سے ان کو بڑا انتظار رہتا ہے۔ یاد ہے بچپن میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علاقوں میں، اور ویسے پاکستان و ہندوستان میں بھی، جیسے بارش کا موسم آتا ہے تو لوگوں کی گویا عید آ گئی کہ اچھا بارش بارش شروع ہو گئی، بارش شروع ہوتی ہے تو اچھا لوگ تو قصدن باہر نکلتے ہیں نہانے کے لیے۔ ان ملکوں میں ہمیں اتنی قدر نہیں ہوتی ان چیزوں کی، ہر علاقے کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے وہاں کے موسم کے لحاظ سے۔ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، تو اس لیے میں اس سے بتا رہا تھا کہ بعض لوگوں کو شاید جو یہیں پر رہے ہوں، میرا نہیں خیال کہ سننے والوں میں کوئی ایسا ہو، لیکن جو شروع سے یہیں پر رہے ہیں تو ان کو کبھی کبھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بارش آنے سے پہلے جو ہوا چلتی ہے جس میں بارش کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو اس میں خوشخبری کون سی ہے؟ لوگ تو پریشان ہوتے ہیں، بارش ہو گئے ہم باہر نہیں نکل سکیں گے، تو یہ اکثر گرم ممالک کے اعتبار سے یہ بشرن ہے، ان لوگوں کے لیے جو پیداوار اور کھیتی کھیت اگنے کے انتظار کرتے ہیں ان کے لیے بشرن ہے، اس لیے کہ اگر بارش آ گئی تو ان کو آسانی ہو گئی کہ ان کی پیداوار اچھی ہو گئے گی، ورنہ ان کو پانی دینے کے لیے مستقل خرچہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہم جیسے جو بیکار بیٹھنے والے لوگ ہیں یا تفریح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں بعض، ان کو ہوتا ہے اچھا بارش ہو گئی، وہ اچھا باہر نہیں نکل سکیں گے۔ یہ میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ شاید کسی کو یہ ذہن میں سوال ہو، اس لیے میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بشرن بشارت ہی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ بارش آنا انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن ظاہر ہے بہت زیادہ مقدار میں بھی نہ ہو، ورنہ انسان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بھی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بلند ہے ان بتوں سے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ان سے کیا تعلق، اور ان بتوں کا اللہ تعالیٰ سے کیا جوڑ؟ ایک اور سوال، امن یبدا الخلق ثم یعیدہ، تمہارے مشرکین، اے مشرکین، تمہارے وہ بت جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وہ بہتر ہیں یا وہ اللہ بہتر ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے؟ یبدا الخلق، مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ اسے پیدا کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور وہ کون ہے، یا وہ جو تمہیں روزی پہنچاتا ہے آسمان اور زمین سے؟ وہ اللہ بہتر ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ اسے پیدا کرے گا، اور جو اللہ تمہیں روزی دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے روزی بارش کے ذریعے سے آتی ہے، زمین سے روزی پیداوار اگتی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آسمان سے روزی کا مطلب ہے آسمان سے روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، آسمان سے روزی کے فیصلے ہوتے ہیں اور زمین میں اس کے اسباب مہیا ہوتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں پیسے آ گئے، پیسے آئے زمین سے، فیصلہ ہوا تھا آسمان سے، یرزقکم من السماء والارض، آسمان سے فیصلے وہ کراتا ہے، زمین میں اسباب وہ مہیا کرتا ہے، چاہے بارش کے ذریعے سے ہو چاہے کوئی اور ذریعہ ہو۔ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر ہے تو آپ ان سے کہہ دیجئے، ان مشرکین سے آپ کہہ دیجئے کہ دلیل پیش کرو، برہان کہتے ہیں قوی دلیل کو، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، اور اگر سچے نہیں ہو جھوٹے ہو تو پھر مان لو کہ اللہ ایک ہی معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے۔ دو میں سے ایک بات، یا کوئی دلیل پیش کرو، ان کی دلیل کیا ہوتی تھی؟ دلیل ہوتی تھی کہ ہم نے ہمارے آبا و اجداد کو یہ کرتے دیکھا ہے، بس یہی سے دلیل پیش کرو، کوئی آسمانی کتاب ہو ہمیں عقل سے سمجھاؤ، صرف یہ نہیں کہ بڑوں نے اس طرح کیا، عقل سے سمجھاؤ، تمہاری عقل میں بات آتی ہے، یا کوئی عقلی دلیل، نقلی دلیل، کسی طریقے کی کوئی دلیل ہو جس سے تم سمجھا سکو کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے نہیں ہے، یا دلیل نہیں پیش کر سکتے تو پھر مان لو کہ اللہ ایک ہے. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت فرما دیا. ایک عنوان گویا ایک طرح سے پورا ہوا. آگے اسی کا تکمیلہ ہے لیکن ایک دوسرے طریقے سے، یعنی دوسری بات چل رہی ہے. اس لیے کہ قرآن کریم کے مضامین کل خلاصے کے طور پر جب جمع کرتے ہیں تین میں، تو ایک ہے توحید، ایک ہے رسالت، ایک ہے آخرت. توحید، رسالت، آخرت، یہاں تک توحید کو بیان کر دیا گیا. آگے کچھ رسالت کا بھی ذکر ہے لیکن اصل آخرت کا ذکر ہے. آخرت کا ذکر کس طرح؟ کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ جیسے پیچھے بھی ذکر آیا کہ دوبارہ اللہ پیدا کرے گا، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، دوبارہ پیدا کرے گا، تو جب دوبارہ پیدا کرنے کی بات، آخرت کی بات آتی تھی تو مشرکین اور کفار کی طرف سے سوال کیا جاتا تھا کہ اچھا قیامت کب آئے گی، وقت بتائیے ہمیں قیامت کب آئے گی. اگر آپ وقت بتا دیں تو آپ سچے ہیں، اور اگر وقت نہیں بتا سکتے اس کا مطلب ہے کہ نہیں آئے گی. یعنی وقت معلوم نہ ہونے کا مطلب ہے کہ نہیں آئے گی. اس آخرت کا تذکرہ یہاں سے چل رہا ہے کہ یہ چونکہ قیامت اور آخرت کے منکر ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، اس سلسلے میں آگے والی پوری بحث ہے. لیکن اس بحث کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آ گئی کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ دیکھو آسمان و زمین میں کوئی بھی ایسا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو غیب کی باتوں کو جانتا ہو، غیب کی خبریں جو رکھتا ہو، غیب کی تمام علم رکھتا ہو، اور وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. یہ اصل کہ غیب کا علم صرف اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے سوا کسی کو غیب کا علم حاصل نہیں ہے. اس کا تعلق ماقبل سے کیا تھا بس اتنا بتا دوں، پھر آگے چلیں گے. کہ ماقبل میں چونکہ یہ بات آئی کہ آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، چونکہ دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر آیا، اس پر کفار و مشرکین کو انکار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر ہے تو وقت بتائیے، وقت نہیں معلوم اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہوگی قیامت. تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر کا کام صرف بات پہنچانا ہے، وہ غیب کی خبر، وہ غیب کیوں نہیں جانتے، وہ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی. لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، قیامت جو اب تک آئی نہیں وہ غیب ہے، اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، پیغمبر کو بھی نہیں، اس لیے وہ نہیں بتا سکتے. بس یہاں سے اگرچہ یہ ایک مستقل عنوان ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم اس پر بات کریں گے علم غیب کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری مغیبات کا، غیب کی باتوں کا علم دیا تھا، اور بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو غیب کی باتوں کو معلوم کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، کبھی کسی کو کشف ہو گیا، الہام ہو گیا، کبھی یہ فورکاسٹ والے بتا دیتے ہیں. انشاءاللہ اس پر آئندہ ہفتے بات کریں گے. آج ہم یہیں تک مختصر آج ختم کر دیتے ہیں، یہاں تک رکھتے ہیں. یہاں تک ایک عنوان گویا توحید کا پورا ہوا. آگے بس میں یہ ربط بتانا چاہ رہا تھا کہ آگے آخرت کا عنوان شروع ہو رہا ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ علم غیب کا مسئلہ آ رہا ہے. تو آئندہ انشاءاللہ ہم پہلے علم غیب کے بارے میں بات کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر آگے والی آیات کا ترجمہ پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.